أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
ای خدا سپاہی بنوں وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة أي خدا أي خدا ايه يارزو ميمام الزمان كاتبائي بنو اي خدا اي خدا ايه يارزو ميمام الزمان كاتبائي بنو اي خدا اي خدا اپنے لبو سے آیا ہے وفا قافلہ حریت کا نہ بھٹکے کبھی مثل گر چھوڑ جاؤں سراغ وفا اے خدا اے خدا اے یہی آرزو میں امام زمان سپاہی بنو میرے آقا کی جانب جو اٹھی نظر چھین لوں گا آنکھوں سے نور بصر کاٹ دوں گا ہر روز آدمی کی زباں بڑھ گیا کوئی حد ادب سے اگر خدا اے خدا اے یہی آرزو میں امام زمان کا سپاہی بنوں اے خدا کب ہوں گے یہ ظلم کے سلسلے اے خدا اے خدا اے یہی آرزو میں امام زمان کا سپاہی بنوں اے خدا اے خدا اے یہی آرزو اے خدا اے خدا
محمد و آل محمد صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صلوات الله.
جو روزے کے مسئلے کے حوالے سے کل آپ کے سامنے گزارش کی گئی تھی، اس سے متصل ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے آج اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ بھی مسئلہ سفر سے تعلق رکھتا ہے، اور سفر کرنے والے صاحبان ایمان اکثر اپنے مسائل کو کتابوں سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں، خصوصیت سے جو ہمارے پاس مراجع کرام کی اردو کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں سفر کے تفصیل کے ساتھ یا تو مسائل لکھے نہیں گئے ہیں، یا اگر لکھے گئے ہیں تو عام طور پر صاحبان ایمان کے علم میں نہیں ہیں کہ روزے کے سفر کے مسائل ہمیں کہاں ملیں گے. وہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے عالم میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا ہے، لہذا جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن جن وجوہات کی بنا پر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا ہے، جن جن وجوہات کی بنا پر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، عام طور پر وہ ان چیپٹرز کو تلاش کرتے ہیں اور انہی چیپٹرز میں اپنا مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ سفر کے مسائل معلوم کرنے کے خواہش مند ہوں تو سفر کے مسائل کے حوالے سے غالباً روزے کے چیپٹر میں مجتہدین نے عام طور پر ایک یا دو مسئلے لکھے ہیں، اس سے زیادہ مسائل روزے کے حوالے سے نہیں لکھے. سفر کے حوالے سے جو مسائل روزے کے چیپٹر میں لکھے ہیں، چونکہ ایک یا دو مسئلے روزے کے چیپٹر میں لکھے ہیں، لہذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہدین نے اس حوالے سے مسائل لکھے ہی نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سفر کے جتنے مسائل ہیں اگر وہ جاننا چاہیں تو عام طور پر نماز کے چیپٹر کو کھولا جاتا ہے. جو شخص سفر کے عالم میں نماز پڑھتا ہے، اس کی چار رکعتی نمازیں دو رکعتی بن جاتی ہیں، یعنی قصر بن جاتی ہیں، تو سارے سفر کے مسائل وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. سفر سے تعلق رکھنے والے جتنے مسئلے ہیں وہاں چیک کرنا چاہیے، اور وہاں سے اندازہ کیا جا سکے گا کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو عام طور پر جو دشواری پیش آتی ہے لوگوں کو، وہ یہی آتی ہے کہ وہ روزے کے مسائل میں سفر کے مسئلوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو روزے کے مسائل میں تو سفر کے مسئلے تفصیل سے نہیں لکھے ہوئے. چنانچہ یا تو کتاب صلات یعنی نماز کے جہاں مسائل لکھے ہوئے وہاں سفر کے مسائل کی پوری تفصیل معلوم کر لی جائے, اور اسی طرح سے قرآن و عطرت اکیڈمی کی جانب سے جو مجتہدین سے پوچھے گئے سوال یا مجتہد سے پوچھے گئے سوال والی کتاب شائع ہوئی ہے, اس میں روزے کے حوالے سے سفر کے بہت سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو زیادہ آسانی سے یہ مسائل مل جائیں گے. مگر ان تمام کتابوں سے ہٹ کر میں جو آج آپ کے سامنے مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتاب میں نہ ملے, ذرا ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ ہے, اس لیے مجھے ذرا اس کو زیادہ سمجھانا پڑے گا. دیکھیں, ایک بات تو ہم سب کے ذہن میں ہے کہ جو شخص سفر کرتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, مگر ایکچولی یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے, 100% جملہ پرفیکٹ نہیں ہے. اس لیے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے سفر کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. یعنی جہاں ظہر کی اذان کا وقت آیا اس سے پہلے پہلے اگر یہ سفر کر رہا ہے تو اس پر پابندی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص زوال کے بعد سفر کر رہا ہے, ظہر کا وقت آ گیا اس کے بعد سفر کر رہا ہے, تو اس کو روزہ رکھنا ہے, یہ اپنا روزہ چھوڑ نہیں سکتا ہے, لہذا اس کو روزہ رکھنا ہے. تو اب سفر کرنے والے کے دو مسئلے ہو گئے, کیا زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے یا زوال کے بعد سفر کر رہا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے اور ایسی جگہ کے لیے سفر کر رہا ہے کہ اس کا سفر اب 2-4 دن چلے گا, کم از کم 2-4 دن چلے گا, تو ایسی صورت میں یہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, زوال کے بعد والے کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ دو مسئلے اگر ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے ہوں تو اب ایک ٹپیکل قسم کا مسئلہ شروع ہوگا. فرض کیجئے کہ ایک شخص کو یہاں سے لاہور جانا ہے, حیدرآباد جانا ہے, یا مثلا یہاں سے دبئی جانا ہے, امریکہ جانا ہے. یہ گاڑی میں جب سفر شروع کرے گا, ٹرین میں یا بس میں جب سفر شروع کرے گا, تو اس کی بس کا سفر سٹارٹ ہوگا زوال کے بعد. مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کی بس کا سفر 1:30 بجے شروع ہوگا, یا اس کی فلائٹ پرواز کرے گی 1:30 بجے, 1:30 بجے, 2 بجے, 3 بجے, اس طرح سے پرواز کرے گی. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی شخص کی پرواز 3 بجے کی بھی ہے, اس کی فلائٹ 3 بجے کی بھی ہے, تو 3 بجے کی فلائٹ والے کو بھی کم از کم 2 گھنٹے پہلے یہاں سے نکلنا پڑتا ہے. اگر 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 2 گھنٹے پہلے اگر یہ نکل رہا ہے, تو 2 بجے کی اگر فلائٹ ہے تو اس کو 12 بجے گھر سے نکلنا پڑے گا. تو فلائٹ ہے زوال کے بعد کی, یعنی دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا, مگر اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا 12 بجے, جو زوال سے پہلے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. میں نے ایک فلائٹ کی مثال آپ کے سامنے بنائی ہے کہ 2 بجے کی فلائٹ ہے مگر 12 بجے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. مگر یہی معاملہ ٹرین کا بھی ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی کو یہاں سے لاہور جانا ہے, تو اگر اس کی ٹرین فرض کیجئے کہ 1:30 بجے کی ہے, اگر 1:30 بجے کی ٹرین ہے تو 12 بجے اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا. 1:30 بجے کا وقت زوال کے بعد کا وقت ہے, مگر 12 بجے کا وقت زوال سے پہلے کا وقت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا آدمی روزہ رکھے کہ نہ رکھے, اور یہ ایسی سچویشن ہے کہ اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائے گا, کفارہ دینا پڑ جائے گا, اور اگر فرض کیجئے کہ سفر میں رکھے تو اس کا روزہ ہی غلط ہے, روزہ رکھنے کا فائدہ ہی نہیں اس کو, ویسے اتنی گرمی ہو رہی ہے. اور کے ای سی والوں نے اور وابدہ والوں نے ایک اور مہربانی کر دی ہے کہ اچھا آپ کو روزوں کو ہم زیادہ ثواب دلوائے دیتے ہیں, تو ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے ملک میں جو آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملے گا کہ 75% ملک کے علاقے سے بجلی غائب کر دی انہوں نے. آپ زیادہ ثواب حاصل کرتے رہیے. جو صورتحال اس وقت کی ہے اس میں تو انسان بڑا پریشان ہو جائے گا, بڑا تنگ ہو جائے گا. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو قابل توجہ ہے کہ اس آدمی کو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں. فلائٹ ہے 2 بجے کی, گھر سے نکلنا پڑے گا 12 بجے, ٹرین ہے 1:30 بجے کی, گھر سے نکلنا پڑے گا 12 بجے. اور یہی والا مسئلہ بس کا بھی ہوگا. فرض کیجئے کہ چلیں, یہ 12 بجے حیدرآباد کی بس میں بیٹھ گیا, مگر جو یہاں تاج کمپلیکس سے بس چلے گی 12 بجے, وہ سوراب گوٹ پہنچتے تو ایک کم از کم بجا دے گی, 1 گھنٹہ تو کم از کم لگ جاتا ہے, اس سے کم نہیں لگتا ہے, تو 1 بجے زوال کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ تو 12 بجے بس میں بیٹھ گیا, مگر 12 بجے سے 1 بجے تک ابھی یہ کراچی شہر کے اندر ہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلا ہے، کراچی شہر کے اندر ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، کیا کرنا ہے اس کا؟ تو اب کلی طور پر ہم اگر ہم مسئلہ دیکھیں اور اس کا فارمولا تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا فارمولا کیا ہے، جو شخص زوال سے پہلے نکل جاتا ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، یا جب اس کی فلائٹ اسٹارٹ لے، گاڑی اسٹارٹ لے، یا شہر سے باہر جانا شروع ہو جائے اس وقت کو کاؤنٹ کریں گے، اور اس وقت کو اگر کاؤنٹ کریں تو روزہ نہیں رکھنا۔ کلی اس کا فارمولا یہ ہے کہ اگرچہ اس کی فلائٹ 2 بجے ہوگی، اس کی ٹرین اگرچہ 1:30 بجے اسٹارٹ لے گی، اس کی بس اگرچہ 1 بجے شہر کراچی سے باہر نکلے گی، مگر اس کے باوجود یہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ زوال کے بعد جو سفر کرے اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ روزہ نہیں رکھے گا۔ 2 بجے پلین فلائی کرے گا مگر پھر بھی روزہ نہیں رکھنا، 1:30 بجے اس کی ٹرین چلے گی پھر بھی روزہ نہیں رکھنا، 1 بجے یہ کراچی شہر سے بس سے باہر جائے گا مگر پھر بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں سفر کا اسٹارٹ کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کسے کہا جائے گا کہ اس نے اپنا سفر اسٹارٹ کر دیا ہے۔ تو ایکچوئل ایسے آدمی کے لیے کہ جو باہر جانا چاہتا ہے اس وقت سے وہ مسافر بن جاتا ہے جب سے اس کا سفر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو مجتہدی نے لکھا ہے کہ سفر تو اسی وقت سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے بیگ سنبھال کر نیچے اترتا ہے اور ٹیکسی میں بیٹھتا ہے، یا اپنی گاڑی میں اس نے ایئرپورٹ جاتا ہے۔ ایکچولی سفر تو اس کا اسی وقت سے اسٹارٹ ہو گیا، جب سفر اسی وقت سے اسٹارٹ ہو گیا تو یہ مسافر بن گیا۔ اب اگر یہ اپنے بیگ اتار کر 12 بجے مثلا ٹیکسی میں بیٹھا ہے تو ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا مگر یہ مسافر بن گیا، اور 12 بجے جو سفر کرتا ہے وہ زوال سے پہلے سفر کرنے والا ہے، اور جو زوال سے پہلے سفر کرنے والا ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا باوجود اس کے کہ اس کی فلائٹ یا اس کی ٹرین زوال کے بعد جائے گی، مگر اس کے باوجود چونکہ اس نے سفر اسٹارٹ کیا ہے 12 بجے یعنی زوال سے پہلے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ اور تھوڑی سی سفارش استعمال کی جائے، پاکستان میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے سفارش استعمال کرنا، اور اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ فلائٹ کو 2-2 گھنٹے لیٹ کروا دیتے ہیں، یعنی عام آدمیوں کی، یعنی وزیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ عام بیوروکریٹس کا طریقہ کار ہوتا ہے، 2-2 گھنٹے فلائٹ لیٹ کروا دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ مثلا ایئرپورٹ والوں نے کہا کہ آپ کو 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، مگر اگر فرض کیجیے کہ آپ 1 گھنٹے پہلے بھی پہنچ جائیں تو آپ کا کام ہو جائے، آپ 1/2 گھنٹہ پہلے بھی پہنچ جائیں تو آپ کا کام ہو جائے، تو روزہ بچانے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ فرض کیجیے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچتے ہیں، 1/2 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں اور آپ کو فلائٹ مل جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو زوال ہو جانے کے بعد اگر اپنے سفر کو اسٹارٹ لیں گے بجائے 12 بجے سفر شروع کرنے کے، مثلا 12:30 بجے اگر آپ گھر سے نکلے، 12:30 کے بعد آپ گھر سے نکلے، 12:30 آج کل کے اوقات کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کل کے زوال کے اوقات تقریباً 12:28, 12:27 اس طرح کے ٹائم ہیں، تو آج کل کے حساب سے اگر 12:30 کے بعد اگر کوئی سفر شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زوال کے بعد سفر شروع کیا۔ اب وہ ایئرپورٹ پر ہو سکتا ہے کہ جو روٹین کا ٹائم ہے اس روٹین کے ٹائم پر نہ پہنچ سکے، 1/2 گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، مگر کم از کم اس کا روزہ بالکل صحیح ہو جائے گا، روزے کی پابندی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ کا سفر زوال سے پہلے شروع ہو رہا ہے یا زوال کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر مثلا فرض کرتے ہیں کہ 12:30 پر زوال کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کا سفر اگر 12:25 پر شروع ہو گیا، یعنی ٹیکسی میں آپ اپنا سامان لے کر 12:25 پر بیٹھ گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر 12:25 کے بجائے آپ 12:35 پر سامان لے کے ٹیکسی میں بیٹھے تو اب آپ روزہ رکھنے کے قابل بن جائیں گے۔ تو 10 منٹ کے فرق کی وجہ سے یہ طے ہوگا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اچھا، اب فرض کیجئے کہ زوال سے پہلے سفر شروع ہوتا ہے، اب زوال سے پہلے چاہے 12 بجے ہو یا 12:15 بجے ہو یا اس سے پہلے ہو، 12 بجے آپ کا سفر شروع ہو گیا، یعنی مجبوری ہے، آپ دیر سے نہیں جا سکتے، آپ کو لازمن ٹائم پر ایئرپورٹ پر پہنچنا پڑے گا یا مثلا ریلوے اسٹیشن پہنچنا پڑے گا، لہذا آپ نے اپنا سفر زوال سے پہلے شروع کر دیا، مجبوری تھی آپ کی کہ بھئی مجھے کرنا پڑے گا، اب آپ نے مثلا اپنا سفر زوال سے پہلے شروع کر دیا، زوال سے پہلے جب سفر شروع کر دیا تو آپ مسافر بن گئے. مسافر بن گئے کا نتیجہ یہ کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ نہیں رکھ سکتے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے عام طور پر, جب یہ ہم نے کہہ دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اب آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. ایسے گرمی کا زمانہ ہے, اگر ٹھنڈا پانی ساتھ لے کر نکلیں یا کوک کی بوتل ہی ساتھ لے کے نکلیں ٹھنڈی ٹھنڈی فرسٹ کلاس فریج سے نکال کر, تو چلو کم از کم اس اذیت سے تو بچ جائیں گے. جو گرمی میں انسان مشقت برداشت کر رہا ہے, پیاس کی بھوک کی, صبح سے ناشتہ نہیں کیا ہوگا, کھانا نہیں کھایا ہوگا, کوئی چیز منہ میں نہیں گئی ہوگی, اور یہی سوچ کر کے زوال سے پہلے سفر کرنا ہے تو روزہ تو ہوگا نہیں, لہذا سحری بھی نہیں کی مثلا. تو اب اگر زوال سے پہلے سفر کیا ہے تو روزہ تو ہوگا نہیں. جب روزہ نہیں ہوگا تو ٹھنڈا پانی لے کے نکلیں, ڈرنکس کی بوتلیں لے کے نکلیں, تو کیا اب جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھیں ہم پانی پی سکتے ہیں, ہم ڈرنکس استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم مثلا صبح کے لیے جو سینڈوچ تیار کروائے تھے وہ سینڈوچ کھا سکتے ہیں؟ ویسے تو لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے کہ صاحب رمضان میں ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے, کم از کم ابھی تک یہ ڈسپلن ہمارے یہاں ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کوئی کھاتا پیتا بہت چلا جا رہا ہو. لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو چھپ چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں, پان بھی کھاتے ہیں تو بہت چھپ چھپا کے کھاتے ہیں لیکن لوگ ٹوک نہ دیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان گاڑی میں بیٹھ جائے, اپنی گاڑی ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو ڈرنک استعمال کرے, سینڈوچ استعمال کرے, کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے. نہیں, کھانا استعمال نہیں کر سکتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, مگر نہ یہ پانی پی سکتا ہے نہ کھانا استعمال کر سکتا ہے, کچھ استعمال نہیں کر سکتا. کیوں صاحب یہ ایسا کیوں؟ یہ کھانا بھی استعمال نہیں کر سکتا, پانی بھی استعمال نہیں کر سکتا, جبکہ اس کا روزہ بھی نہیں ہے, تو اس پر پابندی کیوں ہے یہ کھانے پینے استعمال کرنے کے لیے؟ پابندی اس لیے ہے کہ کھانے پینے کی اجازت اس وقت ہے جب انسان حد ترخص کراس کر جائے. حد ترخص, حد ترخص کا مطلب کیا ہے؟ کہ شہر سے اتنا دور نکل جائے, تھوڑا سا اختلاف ہے مشاہدین کے درمیان, شہر سے اتنا دور نکل جائے کہ مثلا پیچھے مڑ کر شہر والوں کو دیکھے تو شہر والے نظر نہ آئیں, یا اگر بغیر لاؤڈ سپیکر کے شہر والے اذان دے رہے ہوں تو وہ اذان سنائی نہ دے. وہ ایریا, وہ حصہ حد ترخص کہلاتا ہے, جہاں سے پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں تو لوگ نظر نہ آئیں, یا شہر کی اذان کی آواز سنائی نہ دے, وہ جگہ حد ترخص کہلاتا ہے. تو اب اگر بس میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, تو ٹرین جب تک کہ سہراب گوٹ کراس نہ کرے, بس جب تک کہ سہراب گوٹ کراس نہ کرے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سہراب گوٹ تک کراچی شہر رہا یا اس سے بڑھ گیا, حالانکہ میری اپنی پیدائش کراچی کی ہے مگر میں خود نہیں جانتا کہ کراچی کتنا بڑا ہے, مجھے خود نہیں پتا. جب دنیا کے ایسے بڑے بڑے شہر ہو جائیں تو اندازہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. سالوں میں کہیں جا کر ایک مرتبہ کراچی کے کسی حصے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, جب وہاں جاتے ہیں تو واقعا ایسا محسوس ہوتا ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور کنٹری میں آ گئے ہیں, حالانکہ شہر کراچی میں کھڑے ہیں. یعنی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ایک ذرا الگ ماحول لگ رہا ہوتا ہے, الگ کلچر لگ رہا ہوتا ہے, الگ ٹائپ کی دکانیں بنی ہوتی ہیں, انسان اندازہ نہیں کر پاتا. تو جب تک کراچی شہر کی بارڈر کو کراس نہیں کریں گے, شہر کے آخری حصے کو کراس نہیں کریں گے, کھانا پینا نہیں ہو سکتا. تو چاہے بس میں جائیں کھانا پینا نہیں ہو سکے گا, ٹرین میں جائیں کھانا پینا نہیں ہو سکے گا, اسی طرح سے پلین میں جائیں, جب تک کہ پلین فلائی نہیں کر جائے گا اس وقت تک کھانا پینا نہیں ہو سکتا. تو اگرچہ آپ نے ایئرپورٹ کے لیے 12 بجے سفر شروع کر دیا مگر اس کے باوجود اگر آپ کی فلائٹ 2 بجے کی ہے تو 2 بجے جب پلین فلائی کر جائے گا اس کے بعد آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی, اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں. تو سفر تو اگرچہ زوال سے پہلے ہوا تھا اس لیے روزہ نہیں ہوگا, روزہ نہیں ہوگا مگر اس کے باوجود کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ کھانے پینے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حد طرف اس کو کراس نہ کرے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ باواز غلن صلوات پڑھیے گا. اور ایک گزارش بھی ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, جو صاحبان ایمان اندر آنا چاہیں ان کے لیے بھی جگہ موجود ہو. کل یہ گزارش کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ روزے کی جن آیات کا تذکرہ تقریباً ہر ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے, عام طور پر اربابِ منبر علماء کرام کو ان آیات کی تفسیر کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری آیتیں سورہ بقرہ میں موجود ہیں اور کوئی بھی عالم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ پورا ایک سال کا نسخہ ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی جائے تو قریب قریب 300 آیتیں ہیں، اور اگر ذرا سی تفصیل میں انسان چلا جائے تو عام طور پر ایک دن میں ایک آیت کی تفسیر ہی ہوتی ہے، تو 365 دن کا نسخہ ہے سمجھ لیجئے۔ تو عام طور پر سورہ بقرہ کی تفسیر ہمارے ہاں نہیں ہوتی، اور اتفاق ایسا ہے کہ ساری روزے کی آیتیں سورہ بقرہ میں ہی موجود ہیں۔ جب یہ ساری آیتیں سورہ بقرہ میں موجود ہیں اور رمضان ہی سے ان کا تعلق ہے، تو ایسی صورت میں خاص جن آیات کی تفسیر سامنے آنا چاہیے انہیں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں کہ ان آیات کی کیا تفسیر ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ مفسرین نے ان میں کیا کیا نکات پیش کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے کل میں روزے کی ابتدائی آیت کے 3 پہلو کا آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں 3 پہلو بیان ہوئے۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے روزے کے واجب ہونے کا آرڈر دیا کہ یہ آرڈر ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اس آیت سے پہلے روزہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اس کے آنے کے بعد روزہ واجب ہوا۔ نمبر 2، آیت کا دوسرا حصہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے کہ پچھلی امت پر فرض کیا گیا تھا، یعنی روزے کی ہسٹری بتائی پروردگار نے کہ روزے کی ہسٹری کیا ہے، لہذا ہمیں پتہ چلے کہ ایک ہسٹری ہے روزے کی جو سابقہ امتوں سے بھی تعلق رکھنے والی ہے۔ پھر آیت کے تیسرے حصے میں ایک تیسرا پہلو بیان ہوا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، کیا لاجک ہے، پروردگار نے یہ روزہ کیوں رکھوایا، کیا فائدہ ہے پروردگار کو روزہ رکھوانے کا۔ تو آیت کے آخری حصے میں اعلان کیا گیا لعلکم تتقون، روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تم تقوی کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاؤ گے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، اس فائدے کے علاوہ بہت سارے فائدے روزے کے بیان کیے گئے، یعنی دانشور، مفکرین، ڈاکٹرز، یہ سارے کے سارے اعداد مختلف قسم کے فائدے بتاتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے۔ مثلا ڈاکٹرز اپنے اعتبار سے فائدہ بتاتے ہیں کہ روزے کے یہ فائدے ہیں، دانشور اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ یہ فائدے ہیں، معاشرتی فائدے اگر دیکھے جائیں تو اگر تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں تو پورے معاشرے کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر سارا معاشرہ روزے رکھ رہا ہے تو امیروں کو بھی کبھی یہ احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بھوکا رہا جاتا ہے۔ اگر بیچارے غریب آدمی کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں تو انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسا درد ہوتا ہے۔ معاشرے، اس کا معاشرتی پہلو یہ اس انداز کا کہ پورا معاشرہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایک خاص نتیجہ نکلتا ہے، لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، مدد ہونا چاہیے، غریب افراد کی مدد کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹرز اپنے اعتبار سے فائدہ بتاتے ہیں، دوسرے سوشولوجسٹ وہ اپنے اعتبار سے فائدہ بتاتے ہیں، یعنی روزہ عبادت ایک ہے مگر ہر ایک اس کا الگ الگ فائدہ بتا رہا ہے، جس شعبے سے جس کا تعلق ہے وہ اپنے اعتبار سے اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ خود معصومین نے بھی روزے کے کچھ فائدے بتائے۔ اب جو فائدے معصومین نے بتائے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارے تو پیش نہیں کر سکتا، چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ فائدے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری دنیا سے، یعنی اگر روزہ رکھے انسان تو اسی دنیا میں اس کو فائدہ ہے، اور کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جو اخروی فائدے ہیں۔ اخروی فائدے جو بیان کیے گئے اس میں کیا ہے، انسان اگر زندگی بسر کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عارضی طور پر بھی کہیں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، عارضی طور پر کا مطلب کیا ہے، فرض کی جگہ ایک شخص کو مکان بیچنا ہے، دوسری جگہ مکان خریدنا ہے یا کرائے پر لینا ہے مگر دوسری جگہ اس کو مکان نہیں ملا، خریدنا ہے مگر دوسری جگہ مکان نہیں ملا، عارضی طور پر وہ کیا کرے گا، ایک مہینے کے لیے، دو مہینے کے لیے کوئی اور مکان کرائے پر لے لے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے کا سسٹم ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ایک مہینے کے لیے صحیح، بلکہ اس کو ضرورت خالی 15 دن کی ہے، 15 دن کے بعد اسے دوسرا مکان مل جائے گا، مگر 15 دن کے لیے کوئی کرایہ پر نہیں دیتا تو چلو ایک مہینے کے لیے صحیح، ایک مہینے کے لیے کرایہ پر لے لو۔ ایک مہینے کے لیے بھی وہ شیلٹر ڈھونڈتا ہے، شیلٹر چاہیے اس کو، ایک مہینے کے لیے بھی بغیر شیلٹر کے نہیں رہ سکتا، اور شیلٹر بھی کیسا چاہیے؟ جو اس کو گرمی سے بچائے، جو اس کو سردی سے بچائے، جو اس کو دوسرے پرابلم سے بچائے، ان ساری چیزوں سے بچانے والا کوئی شیلٹر چاہیے اس کو، چھوٹے ٹائم کے لیے، مختصر ٹائم کے لیے، مگر اس کو شیلٹر چاہیے۔ اچھا 15 دن کی مثال بھی میں نے بہت دور کی دے دی، ہم کہیں پکنک پر جاتے ہیں، پکنک پر ہم 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جانتے ہیں، مگر 4-6 گھنٹے کے لیے بھی جب ہم پکنک پر جاتے ہیں تو عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سایہ دار جگہ مل جائے، ہمارے بچے گرمی سے محفوظ رہیں، دھوپ سے محفوظ رہیں۔ اتنے چھوٹے پیریڈ کے لیے بھی، 2 گھنٹے بھی کے لیے بھی اگر انسان کہیں جا رہا ہوتا، اور چاہے وہ سی سائڈ پر جا رہا ہو جہاں سمندر کی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تیز ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود کوشش ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دھوپ سے بچے رہیں۔ بڑی بڑی تیز دھوپ ہے، بچے بیمار پڑ جائیں گے، سن اسٹروک لگ جائے گا، مختلف قسم کے بیماریوں کا انسان کو خدشہ ہوتا ہے۔ تو 2 گھنٹے کے لیے بھی جاتا ہے انسان، شیلٹر ڈھونڈتا ہے، کس سے شیلٹر ڈھونڈتا ہے؟ سورج کی گرمی سے، سورج کی دھوپ سے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر 2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے شیلٹر تلاش کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کا کبھی تصور کیجئے، کیا تصور ہے جہنم کی آگ، کیا آگ ہے وہ؟ یعنی میں کئی مرتبہ امام خمینی کی بیان کرتا ایک روایت یہاں پڑھ چکا ہوں، میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ موضوع میں آ گئی ہے، مگر چونکہ میں ان آیات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کئی دنوں تک بیان نہیں کرنا چاہتا، کوشش کرتا ہوں، کوشش ہے میری کہ جلد سے جلد ان کی تفصیل مکمل ہو جائے۔ اصل میں میرا موضوع ہے پاکیزگی نفس، اور اس پاکیزگی نفس سے بھی اس کا تعلق تھا، اس لیے میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ذرا جہنم کی آگ کا تصور کرے، جہنم کی آگ کا تصور ایسا ہے کہ عام آدمی نہیں، عالم نہیں، مرجع نہیں، معصوم خود کانپنے لگتے ہیں، معصوم، اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ معصوم میں بھی افضل ترین معصوم، سید المرسلین، جب جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگتے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ جب رسول کے سامنے ہوتا ہے، رسول برداشت نہیں کر سکتے، اور یہی تذکرہ جب وہ علی کے سامنے کرتے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب یہی تذکرہ فاطمہ کے سامنے کیا جاتا ہے تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ 2 گھنٹے کے لیے ہم شیلٹر تلاش کرتے ہیں۔ اب آئیے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس سلسلے کی، مشہور حدیث ہے، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے لیے ایک شیلٹر ہے، جہنم کی آگ کے لیے شیلٹر ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا تو خالی سورج کی روشنی نہیں، جہنم کی آگ کو روک لے گا، اور انسان اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس طرح سے بچا سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں یہ مولا کا ارشاد ہے کہ والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، پروردگار نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے، اب اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، وہ والا فائدہ تھا اخروی فائدہ انسان کے اپنے لیے، اب یہ فائدہ انسان، امام بتا رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خلقت کو، معاشرے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، معاشرے کو اس کا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، جو کام کرے گا پروردگار کی خوشنودی کی خاطر کرے گا۔ آپ دیکھیں ایسی زبردست پریکٹس ہے، یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آرام سے پانی پی سکتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی سکتا ہے، مگر نہیں پیے گا، انسان پانی نہیں پیے گا، زبردست پیاس لگ رہی ہوگی اور ایک طرح سے بلک رہا ہوگا پیاس سے، مگر پانی نہیں پیے گا۔ یہ کیا ہے؟ پروردگار کا خوف ہے، خالصتاً پروردگار کی خاطر یہ عبادت انجام دے رہا ہے۔ بھوک لگی ہو، پیاس اور بھوک سے بھی بڑھ کر بیماری ہے اور بیماری سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود دوا نہیں کھائے گا، اس لیے کہ روزہ رکھا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ شدید ترین بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، انسان دوا جیسی چیز کو بھی استعمال نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے. یہ معاشرے میں اخلاص پیدا کرتا ہے, اور جس معاشرے میں خلوص پیدا ہو جائے واقعی پروردگار کے لوگ یہ عمل انجام دینے لگے تو ایسا معاشرہ ہوگا کہ پھر کبھی احسان جتانے والا پہلو لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا. کتنا ہی بڑا کام کرے کبھی محسوس نہیں کرے گا کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا کسی کا. اور یہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں امیر اور غریب بڑے اور چھوٹے میں تفریق باقی نہیں رہے گی, اس لیے کہ احسان کرنے والا سمجھے گا ہی نہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے. اور جس پر احسان کیا گیا ہوگا وہ سامنے والے سے ملے گا تو ہمیشہ اس کی نگاہیں نیچے نہیں ہوں گی, اس لیے کہ وہ ایسے اخلاق سے مل رہا ہوگا کہ انسان شرمندہ نہیں ہوگا اس کے سامنے کبھی. پوری سوسائٹی پر اس کا ایک خاص افیکٹ پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے, ان للجنت بابا یدی ریان لا یدخل منها الا الصائمون. جنت کے بہت سارے دروازے ہیں, جو جنت کے بہت سارے دروازے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے ریان. جب روزے دار داخل ہوں گے تو اس دروازے سے داخل ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ریان کا مطلب ہی ہوتا ہے سیراب کرنے والا. یہ دروازہ ہے ہی ایسا کہ جو انسان کو سیراب کر دے گا. اور یاد رکھیے یہ تو خود جناب علی اکبر کا جملہ ہے اپنے بابا کے سامنے. علی اکبر میدان سے پلٹ کر واپس آئے تھے اور اپنے بابا سے فقط ایک جملہ کہا تھا کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, اگر ایک کوزے آپ مجھے پانی مل جاتا تو آپ دیکھتے کہ میں کیسی شان سے جنگ کرتا ہوں. پانی کا سوال کیا تھا, مگر جب پلٹ کے واپس گئے امام پانی نہ دے سکے, اپنی زبان بیٹے کے منہ میں دی, اور ایک اعتبار سے احساس ہوا علی اکبر کو کہ نہیں میرے بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. اب پلٹ کر جب گئے حسین تو اس وقت علی اکبر کا جملہ کیا تھا, زمین کربلا پر تڑپ رہے علی اکبر. اور جب حسین پہنچے تھے تو علی اکبر کی زبان پر جملہ کیا تھا کہ بابا آپ آئے ہیں مگر آپ سے پہلے میرے دادا علی مرتضیٰ آئے, رسول خدا مجھے لینے کے لیے آئے, جناب حمزہ مجھے لینے کے لیے آئے, اور دیکھیں میرے بابا تو آب کوثر کا جام لے کر آئے, اور یہ جام ایسا ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یاد ہے جناب علی اکبر کا جملہ, یہ جام ایسا ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ ایک اعتبار سے اس دنیا سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک مرتبہ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے جاتا ہے انسان تو اس کے لیے ایسا استقبال کیا جاتا ہے, اور وہ اس کے لیے تحفے پیش کیے جاتے ہیں کہ دنیا کی ساری سختیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسری جانب خود بابا کو تسلی ہے کہ بابا میں نے آپ سے پانی مانگا تھا, آپ کی مجبوری تھی, مگر آپ تسلی رکھیے دلاسہ رکھیے, اب مجھے اس طرح سے سیراب کر دیا گیا ہے کہ پانی کی مجھے قطن ضرورت نہیں رہے گی, اب میں بالکل سیراب ہو گیا. روزے دار کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز بھی پانی ہوتی ہے, خصوصیت سے گرمی کا روزہ ہو سب سے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے پانی کی وجہ سے. تو اب جنت کے اس دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا جس کا نام یہ باب الریان یعنی سیراب کر دینے والا دروازہ ہے. اب انسان کو کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی, کبھی سختی محسوس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو فائدے بتائے گئے ہیں ڈاکٹروں کی جانب سے بتائے گئے ہیں, روسی ڈاکٹر ہے بہت سارے اس نے فائدے بتائے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, اور خود حدیث میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. دنیاوی فائدوں کی بات ہو رہی ہے, اخروی فائدے نہیں, دنیاوی فائدوں کی بات ہو رہی ہے. دنیاوی فائدوں میں ایک پیغمبر کی حدیث ہے. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسول کی حدیث کا کمال یہ ہے کہ ان کی حدیث میں چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں. رسول کی حدیث آپ اکثر دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں, مگر ایسے معرکۃ العرا جملے ہوتے ہیں کہ انسان جو اس شعبے کا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص بلکہ نامی گرامی ڈاکٹر مدینہ میں آیا, اور کافی عرصے تک مدینہ شہر میں وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھا رہا. ڈاکٹر کا کام ہی ہوتا ہے کلینک کھول کے بیٹھنا, یہ کلینک کھول کے بیٹھا رہا کئی دنوں تک, بلکہ مہینوں تک کلینک کھول کے بیٹھا رہا, کوئی علاج کرانا ہی نہیں آیا. حالانکہ مشہور ڈاکٹر ہے, نامی گرامی ڈاکٹر, مگر کوئی علاج کرانا ہی نہیں آیا. یہ رسول کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا مدینہ کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، یا میں مسلمان نہیں ہوں اس وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں آتے، اصل معاملہ کیا ہے، یا لوگ بیمار نہیں ہوتے یا میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے میرے پاس نہیں آتے؟ کہ نہیں، ایسی بات نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے تمہارے پاس نہ آئے، یہ والا معاملہ نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ کہاں تم نے صحیح کہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون سی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے، کون سا ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ نہ لوگ بیمار نہ پڑے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوسائٹیاں ایسی ہوتی ہوں کہ جہاں لوگ بیمار نہ پڑے، تم نے جتنی سوسائٹیز دیکھی ہے، جتنے معاشرے دیکھے اس میں لوگ بیمار پڑتے ہیں، مگر کچھ ایسی سوسائٹیز ہو سکتی ہیں کہ جس میں لوگ بیمار نہ پڑے۔ کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر لوگ اپنے پیٹ کی بیماری کا خیال کریں تو کسی صورت میں وہ بیمار نہیں پڑے۔ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اگر انسان اپنے پیٹ کا خیال کرے تو کسی بیماری میں مبتلا نہیں پڑے۔ اور اسی حوالے سے روزہ بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے، اسی لیے پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا سوما سومو تصحو، اگر تم روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اگر انسان غور کرے، ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر اس کا وزن کم ہو جائے، مگر وزن کم ہو جانا اچھا ہی ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ وزن کم ہونا اچھی چیز ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی دیسی گھی کھاؤ تو انسان جاندار بنے گا، جاندار کیا بنے گا، وہ جانور بن جاتا ہے پورا۔ وہ پرانے زمانے کا نسخہ تھا کہ دیسی گھی چاہیے یا نہیں چاہیے، زبردستی کھلائے چلے جا رہے تھے۔ آج لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، انسان کا جسم اس کے وزن کے مطابق اگر ہوگا تو وہ سب سے زیادہ فٹ آدمی ہوگا۔ بظاہر ایسا پہلوان نہیں معلوم ہوگا، مگر سب سے زیادہ فٹ آدمی یہی ہوگا جو اس کے ہائٹ کے اعتبار سے اس کا وزن ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جس میں چربی پگھل جاتی ہے، ہارٹ کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، دوسرے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، اور پیٹ کی تو بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ البتہ جو افراد کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے پریشانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی السر والے افراد ہیں یا دوسرے افراد ہیں جو پہلے سے کسی طرح سے بیماری پال کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو پیغمبر، ہر بیماری کا ایک علاج نہیں ہوتا، ہر بیماری کا الگ الگ علاج ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے پیغمبر نہیں کریں، عام جو لوگوں کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر سوسائٹی عمل کرے تو روزہ رکھنے سے اس کی صحت بحال ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی اس سے، یہ دنیاوی فائدہ۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا بات ہے، المعدۃ بیت کل داء، یہ بھی رسول کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کہ اصل میں پیٹ ہر بیماری کی جڑ ہے، کوئی بھی بیماری نکلتی ہے پیٹ سے نکلتی ہے۔ یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں، اب آج کا ڈاکٹر اب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھا سکتا ہے کہ اگر کھانسی ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سینہ خراب ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پھیپھڑے میں مثلا پرابلم ہے، مگر نہیں، کھانسی کا تعلق بھی پیٹ سے، اس لیے کہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے یا ایسی مرکب زیادہ کھا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تو ایسیڈیٹی سانس کی نالی میں تکلیف پہنچاتی ہے، اور سانس کی نالی میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ یہ کھانسی سینے کے پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ کھانسی پیٹ کے پرابلم کی وجہ سے ہوئی۔ بظاہر ایسا لگے گا جیسے یہ سینے کا پرابلم ہے، جیسے یہ پھیپھڑے کا پرابلم ہے، مگر سینے اور پھیپھڑے کا کوئی پرابلم نہیں، جس میں پیٹ کا پرابلم۔ تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق ہی ہے پیٹ سے، اور اگر انسان اپنے پیٹ کی بیماری کو کنٹرول کر لے تو کئی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ المادۃ بیت کل داء والحمیۃ راس کل دواء، پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور تمام بیماریوں کے جڑ کا علاج کیا ہے، کہتے ہیں بھوکا رہنا یعنی روزہ رکھنا تمام ان پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ باتیں اگر ڈاکٹر حضرات سنیں تو واقعی بڑی داد دیں گے، اور خالی داد نہیں دیں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یہ باتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسے لوگوں کو بتائی گئی تھیں۔ جس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ اصل میں اس کا احساس کر سکتا ہے۔ میں نے بات بہت لمبی کر دی روزے کے فائدے کے حوالے سے۔ یہ جو چھوٹ دی گئی ہے کہ سفر والے روزہ نہ رکھیں، بیمار آدمی روزہ نہ رکھیں، ان کو چھوٹ دی گئی، اس چھوٹ سے ذرا اندازہ کرو کہ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں چاہتا، کوئی پرابلم پیدا نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے مشکلات تمہارے لیے کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جتنی چھوٹ دی گئی ہے تمہارے لیے آسانی ہے، تمہاری آسانی کو پیش نظر رکھ کر یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں۔ تو اب پروردگار اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ جو
جن کے لیے مشکلات ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، مگر جن کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے لیے روزہ فائدہ مند ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. ولی تکمل العدت، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدد کو پورا کریں، جو روزے کا عدد ہے اس روزے کا عدد کو پورا کریں. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بڑائی کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے کہ پروردگارا کتنی بڑی نعمت تم نے دی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی کرو تم جو نعمت تمہیں اللہ نے عطا کر رکھی ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم بھی شکر گزار بندے بن سکو. نعمتوں کا شکرانہ، نعمتوں کے لیے پروردگار کے آگے جھکنا، یہ انسان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور نعمتیں بڑھا دیتا ہے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق اہل بیت کو بدترین قسم کی مشکلات میں بھی پروردگار کا شکر کیا کرتے تھے، بدترین قسم کی مشکلات، ناقابل برداشت مشکلات، اس میں بھی پروردگار کا شکر ادا کیا کرتے تھے. سید سجاد کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے بعد جتنی منزلیں آئیں ہر ہر منزل پر پروردگار کا شکر ادا کرتے چلے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. مگر اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہے کہ جب مرضوں میں کوئی باقی نہیں بچا سوائے سید سجاد کے اور چند بچوں کے، تو حسین خیمے میں آ کر آخری وصیتیں کرتے ہیں. جو آخری وصیتیں ہیں اس کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، مگر جب خیمے سے باہر نکلنے لگے تو ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے مخاطب ہو کر ایسا جملہ کہا کہ شاید زینب بھی تڑپ اٹھی ہوگی. زینب سے مخاطب ہو کے کہا کہ بہن زینب دیکھو، لا تنسی فی نافلت اللیل، تم مجھے نماز شب میں نہ بھلانا. نماز جب شب زینب ویسے ہی نہیں چھوڑتی، مگر جب بھائی کی وصیت ہو گئی، بھائی نے وصیت کر دی کہ نماز شب میں مجھے نہ بھلانا، تو اب تو ہر نماز شب میں بھائی کو یاد کرنا. لہذا زینب نے بھائی کی وصیت پر عمل کیا، مگر جو بھائی کی وصیت پر عمل کیا وہ کس انداز سے بھائی کی وصیت پر عمل کیا ہے؟ عزیزان محترم، تمام راستے میں زینب نے نماز شب پڑھی ہے، زندان میں نماز شب پڑھی ہے، ارے یہاں تک کہ شام کے زندان میں پہنچنے کے بعد بھی زینب نے نماز شب پڑھی ہے. مگر ایک منظر ایسا تھا کہ جسے سید سجاد بھی برداشت نہ کر سکے. شام کے زندان میں ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کو اس عالم میں نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا کہ پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں. ارے تڑپ گئے سید سجاد، ارے پھوپھی امبا آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں. بس ایک جملہ کہا زینب نے، ارے بیٹا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ یا تو میں اپنا پیٹ بھر سکتی ہوں یا بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہوں. ارے بیٹا میں اپنا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں تاکہ بچوں کے پیٹ بھر جائیں، میں بھوکے پیٹ رہ جاتی ہوں. اب میرے پیروں میں اتنی سکت باقی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ سکوں. ارے سید سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، پھوپھی اماں آپ کو کربلا میں تو کھانا نہ ملا تھا، زندان شام میں بھی کھانا.
الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، پروردگارا اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کا واسطہ، اس مہینے میں جن معصومین کی ولادت و شہادت ہوئی ہیں ان کا واسطہ، خداوندا خانوادہ عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام کو آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دو افراد کے متعلق خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ابھی آئی سی یو میں ہیں اور آپریشن ہونے والا ہے، علی رضا شیراز علی اور سجاد خان جی آئی سی یو میں ہیں. پروردگارہ تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ تمام دینی مراکز بالخصوص حوضات علمیہ کی حفاظت فرما. خداوندہ ہمیں اس مہینے میں اس طرح سے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کر سکیں. پروردگارہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، غلام حسین عبد الحسین، فدا حسین وزیر دام جی، ملا محمد علی کرم علی، سیٹ حاجی داؤد ناصر، عبد الحسین جعفر علی واڈی والا کے لیے اور تمام مومنین بالخصوص حاضرین محفل کے تمام مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.